ہم شارلی ہیبدو قتل عام کی واضح تشریح سے کیوں گریز کریں؟ دی نیشن امریکہ۔
پیرس میں دو لوگوں نے شارلی ہیبدو کے آفس میں داخل ہو کر ایڈیٹوریل اسٹاف پر فائرنگ کر دی، جس میں 5 کارٹونسٹ، 1 کالم نگار، 1 مینٹیننس ورکر، 1 ماہر اقتصادیات، 1 مہمان، 1 ایڈیٹر اور 2 پولیس افسر ہلاک ہو گئے۔ بسا اوقات لا یعنی باتوں کو معنی پہنانے کے لیے ہم اپنی طرف سے کہانیاں تراش لیتے ہیں۔ ایک کہانی یہ ہے کہ یہ واقعہ اسلام اور مغرب کے درمیان تہذیبی تصادم کا ایک نمونہ ہے۔ ایک کہانی یہ ہے کہ شارلی ہیبدو آزادی اظہار خیال کا واحد پلیٹ فارم تھا، کیونکہ دیگر ذرائع ابلاغ سیاست کے سامنے بے بس ہیں، لہٰذا اس حملے کے بعد اب کوئی اسلام پر تنقید کی جرات نہیں کر سکے گا۔ ایک کہانی یہ ہے کہ اس قتل عام پر مسلم رہنما خاموشی اختیار کیوں کیے ہوئے ہیں۔ ایک کہانی یہ ہے کہ فرانس اپنے مسلم شہریوں کو معاشرے کا جز بنانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ ایک کہانی یہ ہے کہ فرانس نے مسلم ممالک میں جنگ کے لیے اپنی فوجیں بھیجی ہیں۔ ایک کہانی یہ بھی ہے کہ دوہرے معیاروں پر عمل کیا جا رہا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کی تفریق کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حملے میں مارے گئے افراد میں جہاں چارب اور کیبو جیسے کارٹونسٹ شامل ہیں جو اسلام کی توہین کرتے تھے، وہیں ان میں ایڈیٹر مصطفیٰ اراد اور ایک پولیس آفیسر احمد مرابط بھی شامل تھے۔ حملہ کرنے والے دہشت گرد فرانس میں ہی پیدا ہوئے اور پلے بڑے تھے۔ ان کا دعویٰ تو یہ تھا کہ وہ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کا بدلہ لے رہے ہیں، مگر انہیں ایسے افراد کو قتل کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہوا جو خود ان کے اپنے بھائی تھے۔ انہوں نے بس نشانہ بنانا تھا، خواہ وہ اسلام کے ماننے والے ہوں یا اسلام کے ماننے والے نہ ہوں۔ یورپ اور امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی اسلام پر تنقید کی جرأت نہیں کر سکتا، اور ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ان حالات میں شارلی ہیبدو نے اپنا جارحانہ رخ برقرار رکھا۔ اس میگزین نے حضرت عیسیٰ مسیح کی بھی توہین کی، حضرت موسیٰ کی بھی توہین کی، پیغمبر اسلام کی شان میں بھی گستاخی کی، پاپ فرانسوا اولینڈ اور نیکولس سارکوزی کو بھی نشانہ بنایا، یعنی اس نے سب پر یکساں طریقے سے تنقید کی۔ مگر یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ شارلی ہیبدو نے نائجیریا میں بوکو حرام کے ہاتھوں اغوا کی جانے والی لڑکیوں کا کارٹون چھاپا، جس میں انہیں حاملہ دکھایا گیا اور طنزیہ حاشیہ لگایا گیا کہ راہبہ ہونے کی حیثیت سے انہیں جو خیرات دی جاتی ہے اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اس کارٹون میں در حقیقت افریقی تارکین وطن کی نئی نسل پر تنقید کی گئی تھی، جو ہرگز نہ تو دلچسپ تھی اور نہ ہی تعمیری۔
ہر دہشت گردانہ حملے کے بعد الزام لگایا دیا جاتا ہے کہ مسلم رہنما اور ادارے خاموش کیوں ہیں۔ الازہر یونیورسٹی نے پیرس حملے کی مذمت کی، او آئی سی اور عرب لیگ نے بھی حملوں کی شدید مذمت کی۔ امریکہ میں کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز، دی مسلم پبلک افیئرز کونسل، دی اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ اور ہزاروں افراد نے سوشل میڈیا پر اپنی ٹائم لائن میں حملوں کی مذمت کی، لیکن شاید یہ بھی کافی نہیں ہے، اور امکان ہے کہ چند ہفتوں یا چند مہینوں بعد دوبارہ صاحبان رائے یہ فرمانے لگیں کہ مسلمانوں کو انتہا پسندی کے خلاف بولنا چاہیے۔ حالانکہ اس طرح کا مطالبہ کبھی بھی کسی اور کمیونٹی سے نہیں کیا جاتا۔ حملہ کرنے والے سعید اور شریف کاؤچی کی عمریں 30 سال کے قریب تھیں۔ دونوں پیرس میں پیدا ہوئے اور جلدی یتیم ہو گئے تھے۔ دونوں میں چھوٹا بھائی میوزک کے میدان میں نام کمانا چاہتا تھا، مگر ناکام رہا۔ اس کے بعد شریف کاؤچی منشیات اور جرائم کی طرف چلا گیا۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایسے افراد سے ہوئی جنہوں نے اسے عراق جانے کا مشورہ دے دیا، مگر وہ عراق جانے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ دوہرے معیار کا معاملہ یہ ہے کہ شارلی ہیبدو نے سن 2009 میں اپنے کارٹونسٹ موریس سینٹ کو اس لیے کام سے نکال دیا کہ اس نے نیکولس سارکوزی کے بیٹے کے بارے میں تبصرہ کیا تھا کہ وہ یہودی لڑکی سے شادی کے بعد زندگی میں بڑی ترقی کرے گا۔ نہیں معلوم کون سی تشریح درست ہے، شاید کوئی بھی درست نہ ہو، یا ممکن ہے کہ ہر تشریح صحیح ہو۔ عرب حکام کیوں پیرس مظاہرے میں نیتن یاہو کے شانہ بشانہ چلے؟ الرائی الیوم لندن۔
جب فرانس کے ہفتے وار میگزین شارلی ہیبدو پر حملے میں مارے جانے والوں سے اظہار یکجہتی کے طوفان کا غبار بیٹھے گا اور پیرس ملین مارچ کے صفحے اول میں دکھائی دینے والے نفاق کی برف پگھلے گی اور جذبات ٹھنڈے پڑیں گے تو فوراً بہت سے حقائق آشکارا ہوں گے۔ ان میں سب سے نمایاں حقیقت یہ ہوگی کہ ملین مارچ کی پہلی صف میں چلنے والے عرب اور غیر عرب حکام ہی در حقیقت دہشت گردی کے موجود اور محفوظ پناہ دینے والے ہیں جو دہشت گردی کی مذمت کے لیے جمع ہوئے تھے۔ صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو سے لے کر جنہوں نے غزہ پٹی میں بھیانک قتل عام کرایا جس میں 2000 انسانوں کی جانیں گئیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے جن میں ایک تہائی بچے تھے۔ آج بھی 1,00,000 سے زائد افراد اس جان لیوا سردی اور برف باری میں بے گھر ہیں۔ جناب احمد داؤد اوغلو تک جن کی حکومت پر الزام ہے کہ اس نے ہزاروں عسکریت پسندوں کو گزرنے کے لیے محفوظ راستہ دیا، اسی طرح فرانس کے صدر فرانسوا اولینڈ اور ان کے امریکی اور برطانوی احباب جن کے طیارے افغانستان، عراق، شام اور یمن میں عمدن یا غلطی سے بے گناہوں شہریوں کو قتل کر رہے ہیں، فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس جنہوں نے اسرائیلی طیاروں کے حملوں میں قتل ہونے والے اپنے اہل وطن سے اظہار یکجہتی میں غزہ کی بات تو درکنار، رام اللہ میں بھی کسی ایک مظاہرے کی قیادت نہیں کی، پیرس میں قاتل بنیامین نتن یاہو سے چند میٹر کے فاصلے پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ مظاہرے کی پہلی صف میں چل رہے تھے۔
مظاہرے میں شرکت کرنے والے امریکی وزیر انصاف ایرک ہولڈر نے بھی کہا کہ ایسی مصدقہ اطلاعات نہیں مل سکی ہیں جس سے ثابت ہو کہ گستاخ فرانسیسی میگزین پر حملہ القاعدہ نے کیا ہے۔ امریکی فوجی افسر جنرل مارٹن ڈیمسی نے بھی یہی بات کہی ہے۔ اس وجہ سے حملے میں ملوث تینوں افراد سے کوئی گفتگو کیے بغیر انہیں قتل کر دیے جانے کے بارے میں اب سوالات بھی اٹھنے لگے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کو حوالے کرنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ ہم 10,00,000 بار کہہ چکے ہیں اور ایک بار پھر کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے ہم حامی نہیں اور آزادی اظہار خیال کے حامی ہیں، لیکن ہم انبیاء اور رسولوں کی شان میں گستاخی سے اتفاق نہیں رکھتے۔ اسی طرح یہودی اور عیسائی مذہب کی اس میگزین میں ہونے والی توہین بھی ہماری نظر میں درست نہیں ہے۔ ان دونوں ادیان کی توہین سے میگزین کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ رسول اکرم کی شان میں گستاخی کرے جنہوں نے دشمنوں کے سلسلے میں بھی رحم دلی اور افو درگزر کی مثال قائم کر دی۔ صرف انٹیلیجنس، ہم آہنگی اور مسلمانوں کو نشانہ بنا کر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ عالم اسلام میں نافذ کی گئی توہین آمیز استعماری پالیسیوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ہم مغربی رہنماؤں کے اس تبصرے کو مسترد کرتے ہیں کہ وہ اسلامی ملکوں میں اس لیے جنگ کر رہے ہیں کہ دہشت گرد مغربی ملکوں تک نہ پہنچنے پائیں۔ اس اسٹریٹجی کی ناکامی کا نمایاں ثبوت فرانسیسی میگزین کے دفتر، برسلز میں یہودی عبادت خانے اور فرانس کے تولوز میں یہودی اسکول پر حملہ ہے۔
پیرس آج دہشت گردی کے خلاف دنیا کا دارالحکومت بن گیا ہے، یہ نعرہ تھا ملین مارچ میں شرکت کرنے والوں کا۔ یہاں مراد اسلامی دہشت گردی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دہشت گردی انتہائی معمولی ہے۔ مغربی دہشت گردی ان کے طیاروں، کروز میزائلوں، بحری بیڑوں، ایٹمی آبدوزوں اور میرینز کے سامنے بے شک اول ذکر دہشت گردی بھی قابل مذمت ہے۔ اس میں کلاشن کوف سے درجنوں اور سینکڑوں افراد مارے جاتے ہیں، مگر جو دہشت گردی لاکھوں کو مارتی ہے، ملکوں کو مسمار کرتی ہے، معاشرے کو پارا پارا کر دیتی ہے، ملینوں کو بے گھر کر دیتی ہے، وہ بھی قابل مذمت ہے۔ لیکن مذمت کافی نہیں ہے، یہ تباہی اور قتل عام جھوٹ اور غلط معیاروں کا نتیجہ ہے۔ اس سیاہ اور مضحکہ خیز ڈرامے میں ایک درخشاں نقطہ بھی ہے جس پر رک کر غور کرنا ضروری ہے، وہ ہے مراکش کے وزیر خارجہ کا ملین مارچ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان، جو پیرس کے دورے پر تھے۔ مراکش کے وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس ملک کا کوئی بھی عہدیدار اس ملین مارچ میں شریک نہیں ہو سکتا، جس میں مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پیغمبر اکرم کی شان میں گستاخی پر مبنی کارٹون اٹھائے ہوئے ہوں۔ پشاور دہشت گردی تاریخ کا سیاہ دن، جیو اردو پاکستان۔
16 دسمبر 2014 پاکستان اور انسانیت کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جس کا سوچ کر ہر ماں اور باپ غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ ماہ پھولوں کے شہر کا تشخص رکھنے والے شہر پشاور کی آرمی پبلک اسکول میں طالبان دہشت گردوں نے پاکستان میں اب تک ہونے والی سب سے بڑی بربریت کا مظاہرہ کیا اور 132 بچوں سمیت 148 بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا۔ 12 جنوری کو سارے ملک میں اسکولوں کو دوبارہ کھولا گیا۔ پشاور کا آرمی پبلک اسکول جب دوبارہ کھلا تو فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اپنی اہلیہ کے ہمراہ وہاں طالب علموں اور ان کے والدین کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ پاکستانی میڈیا نے فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی آرمی پبلک اسکول پشاور میں موجودگی کو پوری طرح کوریج دی۔ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ تمام بچے ہائی اسپرٹس ہیں اور اس قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ 16 دسمبر 2014 کے سانحے کے بعد ساری سیاسی قیادت اکٹھا ہو گئی ہے سوائے جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے، جن کا شمار طالبان دہشت گردوں کے ہمدردوں میں سر فہرست ہے۔ پشاور اسکول پر ہونے والے حملے کے بعد ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ اب دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا وقت آ چکا ہے، اور فوج نے جہاں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ کیا وہیں سزا پانے والے قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد پر عائد پابندی بھی ختم کر دی گئی۔ اب تک دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت پانے والے 17 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان دہشت گردوں کو اسلحہ اور فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے، اور اس کی دہشت گرد کاروائیوں کی حمایت کون کر رہا ہے؟ اس کی پہلی وجہ ہمارا ایٹمی طاقت بن جانا ہے۔ عالمی مبصرین پاکستان کے خلاف کھیلے جانے والے اس کھیل کی اصل وجہ اس کے ایٹمی پروگرام قرار دیتے ہیں جو عالمی قوتوں کی نظروں میں کھٹکتا ہے، اور وہ دہشت گردی کے ذریعے ان ایٹمی اثاثوں کو غیر محفوظ قرار دے کر اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہیں۔ لاہور میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پر حملے میں MI6، CIA اور موساد ملوث تھیں۔ یہ امریکہ ہی ہے جو طالبان کو اسلحہ اور سرمایہ فراہم کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری لاپتہ افراد کیس میں سیکیورٹی اداروں کے بارے میں جس طرح کے ریمارکس دیتے رہے ہیں وہ بھی دہشت گردی بڑھنے کا سبب بنے۔ ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی کچھ مذہبی جماعتیں، جن میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے دونوں گروپ طالبان کے کھلے حامی ہیں۔ اس کے علاوہ لال مسجد کا ملا عبدالعزیز اور کچھ صحافی بھی طالبان کے خاص ہمدردوں میں شامل ہیں۔ یہ اس قدر شقی القلب ہیں کہ کسی نہ کسی طرح طالبان کی ہر دہشت گردی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
16 دسمبر 2014 کے المیہ نے جہاں ایک طرف پورے ملک میں سوگ کی کیفیت تاریخ کر دی، وہاں پوری قوم نے قومی اتحاد کا بے مثل مظاہرہ کیا۔ 12 جنوری بروز پیر آرمی پبلک اسکول کے بچوں نے اپنے اسکول کی جانب سفر کرتے ہوئے بہت ہی پرامن انداز سے دہشت گردوں کی دھمکیوں کا منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کی۔ وہ اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے ان کے والدین دہشت گردوں کو پیغام دے رہے تھے کہ پاکستانی قوم دہشت گردی کا بھرپور مقابلہ کرے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد نہ صرف دہشت گرد بلکہ ان کے آقا اور پاکستان میں موجود ان کے حامی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ فوجی عدالتوں کا قیام اور قوم کی نئی توقعات، ندائے ملت پاکستان۔
فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں آ گیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ ماضی میں بھی فوجی عدالتیں بنی ہیں، مگر اب بننے والی فوجی عدالتوں اور ماضی کی فوجی عدالتوں میں یہ فرق ضرور ہے کہ وہ مارشل لاء کے ذریعے بنی تھیں اور یہ پارلیمنٹ کے آشیرواد سے بنی ہیں۔ ابتدا میں بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے ان عدالتوں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا، جبکہ بعض حلقوں نے باقاعدہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل سمیت وکلاء، تنظیموں اور آئینی و قانونی ماہرین کی جانب سے تو کھلی مخالفت سامنے آئی۔ وزیر اعظم بھی اس حوالے سے کچھ متذبذب دکھائی دیے۔ تاہم چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی جانب سے سیاستدانوں کو بریفنگز کے بعد ہی کچھ اگر مگر کا معاملہ تھا تو ان کے یہ احساس دلانے کے بعد کہ ایکشن پلان پر جلد فیصلہ کیا جائے، سیاستدانوں کو معاملے کی حساسیت کا احساس ہوا اور اتفاق رائے منظر عام پر آ گیا۔
فوجی عدالتوں کے حوالے سے اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ ملکی سرحدوں کا دفاع فوجیوں کی بنیادی تربیت ہوتی ہے اور دشمن کو مارنا ان کی نفسیات ہے۔ تاہم فوج انتہائی منظم ادارہ ہے، ہر رینک کا فوجی ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے، اس لیے یہ تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان عدالتوں کے فوجی جج متعینہ حدود سے تجاوز کریں گے، مگر بہرحال فوجی افسروں کی عدالتی تربیت نہیں ہوئی اور نہ ہی ایک تربیت یافتہ اور تجربہ کار جج کی طرح عدالتی نظام کی باریکیوں کا ادراک رکھتے ہیں، اس لیے بہتر تھا کہ موجودہ عدالتوں کو اس قابل بنایا جاتا کہ وہ عام فوجداری اور دیوانی مقدمات کی سماعت اور فیصلوں کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے مقدموں کی سماعت بھی کر سکیں۔ لیکن چونکہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین نے جو پارلیمنٹ میں رسائی رکھتی ہیں، فوجی عدالتوں کو بھی دہشت گردی کے افریض سے نجات کا نسخہ تسلیم کر لیا ہے، تو اس اجتماعی دانش سے بہتر توقعات وابستہ کرنا چاہیے۔
ملک دہشت گردی، اغوا، برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں کا قلقمہ کرنے کے لیے 1991 میں خصوصی عدالتیں قائم کی گئی تھیں۔ اس مقصد کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی تھی۔ تاہم تب ان عدالتوں کے سربراہ کے لیے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ جو یا تو ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہوں یا بننے کی صلاحیت رکھتے ہوئے یا اس وقت ہائی کورٹ کے جج کے طور پر کام کر رہے ہوں۔ اس ضمن میں چیف جسٹس صاحبان کا مشورہ لازمی ہوگا، لیکن 21ویں ترمیم کے نتیجے میں بننے والی عدالتوں کے سربراہ فوجی حکام ہوں گے۔ آئین میں متفقہ ترمیم کے باعث یہ عدالتیں پوری قوم کی تائید رکھتی ہیں، اس لیے ان کے نتیجے میں ملک کس حد تک دہشت گردی کی لعنت سے پاک ہوگا، پوری قوم ہی نہیں پوری دنیا کی نظریں ان عدالتوں پر لگی رہیں گی۔ گھر واپسی یا شدری کرن، انقلاب سنڈے میگزین ہندوستان۔
ان دنوں آر ایس ایس سے وابستہ تقریباً تمام ہی افراد اور تنظیموں کی جانب سے گھر واپسی کی دعوت ایسے مسلمانوں اور عیسائیوں کو دی جا رہی ہے جو ان کے نزدیک اپنے آبائی مذہب سے بیزار ہوں اور ہندو مذہب اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ مرکزی حکومت میں غالب آنے کے بعد ہندوتوا پسندوں کا بظاہر یہ ایک اقدامی فعل نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں ان کا یہ ایک دفاعی حربہ ہے۔ ضمیر کی آزادی کا دستوری حق ہندو قدامت پسندوں کو ہمیشہ ناپسند رہا ہے، اور اس وقت ملنے والی سیاسی طاقت کے زور پر اس آزادی کا راستہ مسدود کرنے کے لیے وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ گھر واپسی کا ہوا دکھا کر مختلف حلقوں کی حمایت سے ایسا قانون بنانا چاہتے ہیں جو تبدیلی مذہب کے حق سے ان طبقات کو محروم کر دے جو انصاف، مساوات اور سکون کی تلاش میں اسلام یا عیسائیت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ ہندو قدامت پسندوں کا موجودہ قدم ایک ملک گیر تصادم اور فتنے کا رخ لے سکتا ہے، اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالی جائے اور ان حقائق کو سامنے لایا جائے جو اس کے فہم کے لیے ضروری ہوں۔
گھر واپسی کی یہ صدائے عام کوئی نئی چیز نہیں ہے، ماضی میں بھی اس طرح کی تحریکیں اٹھی ہیں اور ہندو قدامت پسندوں نے مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے ایسی تحریکیں چلائی ہیں۔ 1981 میں دلتوں کے قبول اسلام کی لہر جب مینا کشی فورم سے چل کر پورے ملک میں پھیلی تو اس کے سدے باپ کے لیے شدت پسند تنظیموں، بالخصوص وی ایچ پی نے اجمیر کے آس پاس مسلمانوں میں ارتداد کو ہوا دی۔ ہندو قدامت پسند جب یہ کہتے ہیں کہ وہ سابق ہندوؤں کو گھر واپسی کی دعوت دے رہے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق ان کا شدری کرن کر رہے ہیں۔ ہندو مذہب کے اکابرین اپنی داخلی اصلاح کو عرصے سے نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ ذات پات کا نظام ہندو مذہب کا بنیادی عنصر ہے، اس عقیدے کے علم بردار اسے ہر صورت میں باقی رکھنا چاہتے ہیں۔
ماضی کے تجربات کی روشنی میں گھر واپسی کے موجودہ منصوبے کے سلسلے میں چند نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس طرح کی مہمات کے مضر اثرات سامنے آتے ہیں اور کم تعلیم یافتہ اور اسلام کی کم معلومات رکھنے والے لاکھوں مسلمان اس نرغے میں آ سکتے ہیں۔ مسلم تنظیموں کو حالات کے مطابق خود کو تیار کرنا ہوگا تاکہ کم تعلیم یافتہ اور اسلام کی کم معلومات رکھنے والے اور سماج سے الگ تھلگ ہونے والے لاکھوں مسلمانوں کے شدری کرن کو روکا جا سکے۔ ارتداد زدہ علاقوں میں حقوق انسانی کی تنظیموں کو تشکیل دیا جائے تاکہ اگر گھر واپسی کے لیے غیر قانونی طریقہ اختیار کیا گیا تو اسے روکا جا سکے۔ ملک کے سامنے ان سنگین حالات کو بھی رکھا جائے جو اس پروجیکٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ہیں۔